بعض وجوہات کی بنا پر جس کا تذکرہ اس لیے غیر ضروری ہے کہ جب ان کا بیان شروع ہو جاتا ہے تو اصل موضوع ایک طرف ترا کا ترا رہ جاتا ہے. بعض وجوہات کی بنا پر دو تین اور ہفتے لگیں گے کہ مسائل میں ترتیب آ جائے, لیکن بغیر ترتیب جو مسائل ہیں یہ بھی کوئی بیکار یا وقت گزارنے والے مسائل نہیں. آج کے لیے پہلا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ گزشتہ درس کی طرح جو مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور 575 میں سے 75 درس بھی اگر انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں تو ان کے معیار سے تو یہ بہت ہی نچلے درجے کا مسئلہ ہے, لیکن کیونکہ درست ہے ہر معیار کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے اس مسئلے کو بھی بتا دیا جائے. بات اگر آسان مسئلے سے شروع ہو کے مشکل تک جائے تو زیادہ توجہ رہتی ہے, ورنہ پہلا گانا دیکھتے ہی اگر آدمی کا دل متنفر ہو جائے تو پھر باقی پوری دیر کی بریانی بیکار ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ویسے تو دو تین سال سے پوچھا جا رہا ہے, لیکن موقع ہی نہیں مل پا رہا کہ کبھی مسائل کا بیان سچدے کے مسائل تک پہنچے. اور یہ مسئلہ ہے مہر امین کا مسئلہ, کیونکہ ہمارے یہاں الحمدللہ ابھی تک یہ رواج ہے, گرچہ بہت زیادہ مادیت پیدا ہو چکی ہے لیکن اب تک یہ رواج ہے کہ کم سے کم جو مقدس و متبرک مقامات کے سفر اختیار کیے جاتے ہیں اس سے واپس آ کر انسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد رکھتا ہے. اور اس یاد رکھنے کے حوالے سے کئی فقہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں, جن میں سے کچھ کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ کسی نے لا کے سجدگاہ دے دی, کسی نے لا کے کفن دے دیا, کسی نے لا کے جانماز دے دی. ان میں آج کل ایک مسئلہ گزشتہ 3-4 سال سے مہر امین کا چل رہا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فی الحال اس درس میں جو چہرے آئے ان کے اعتبار سے تو یہ بہت ہی نچلے درجے کا یا عام فہم مسئلہ ہے, لیکن صرف بات شروع کرنے کے اب یہاں پر اس مسئلے کا جواب دیتے وقت ایک تو حکم مولوی بتایا جائے اور ایک حکم ارشادی. ہاں دیکھیے یہ دو لفظ ایسے آ گئے جو خود تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں, لیکن یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری کہ اس کے بعد والا جو مسئلہ آ رہا اس کے اندر اس کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ اللہ ہمیں جو حکم دیتا اس کی دو قسمیں. اگر کہ یہ لفظ حکم ہی اردو کے اعتبار سے دوسرے قسم پر جاری نہیں ہوگا, عربی میں حکم دوسرے معنوں میں آتا ہے, لفظ حکم خود عربی کا لفظ ہے لیکن عربی میں یہ لفظ حکم اس حکم کے معنوں میں کم استعمال ہوتا, عربی میں اس معنی میں لفظ امر استعمال ہوتا. لیکن خیر عربی اور اردو کے لسانی تعلقات پر تو بحث نہیں کرنا, صرف یہ بتانا ہے کہ جب میں لفظ حکم کی دوسری تشریح کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو حکم ہے ہی. جی ہاں آپ کی بات بھی صحیح ہے, لیکن مذہبی زبان میں حکم کی دو قسمیں, ایک ہے حکم مولوی, یہ لفظ مولوی مولا سے بنا, ایک وہ حکم ہے جو اللہ بطور آقا بن کے دیتا کہ یہ میرا حکم ہے تمہیں اس کو انجام دینا. اب اس حکم کی مخالفت تو ممکن نہیں ہے, یہ واجب اور حرام میں ہوتا. ایک وہ حکم ہے جسے عربی میں بلکہ زیادہ بہتر یہ کہیں کہ ہماری مذہبی زبان میں حکم ارشادی کہا جاتا, اردو میں اس کا ترجمہ اگر ہم مشورہ کر لیں تو بالکل بات واضح ہو جائے. حکم ارشادی اس حکم کو کہتے جو حکم ہی نہیں, کسی مسئلے میں ہم اللہ سے مشورہ کریں اور اللہ ہمیں کوئی مشورہ دے. تو حکم ماننا ضروری ہے, مشورہ ماننا کبھی ضروری نہیں, چاہے وہ مشورہ آپ اپنے بڑے سے بھی کیوں نہ لیں. اب سب سے بڑا تو اللہ ہے, لیکن اس کے علاوہ عام زندگی میں بھی اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے اور آپ نے اپنے کسی ایسے بڑے سے رجوع کیا کہ جس کا حکم آپ نہیں ٹال سکتے, یا تو اخلاقی اعتبار سے دادا سے کوئی بات پوچھی یا نانا سے کوئی بات پوچھی, اور یا پھر مادی اعتبار سے کہ اپنے آفس کے سربراہ یا باس سے کوئی بات پوچھی, حکم جس کا نہیں ڈالا جا سکتا ہے, لیکن مشورہ اگر آپ دینے جائیں اور ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ مشورہ دیجیے, آپ زیادہ تجربے کار ہیں, آپ کی عمر زیادہ ہے, آپ نے زیادہ دنیا دیکھی, تو مشورہ تو کہتے ہی اسے کہ اسے مانا جائے یا نہ مانا جائے یہ آپ کی مرضی پر. اگر کہ یہ مسئلہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کس انداز سے ہے یہ ریفرنس آج کل سپریم کورٹ میں, لیکن کیونکہ فقہی اعتبار سے ہمارا سپریم کورٹ ہمارا مرجع ہوتا, لیکن بالکل یہی بات اس وقت جو سپریم کورٹ کے ریفرنس میں جا رہی کہ اگر صدر مملکت قانون میں لکھا ہے کہ کسی سے مشورہ لے, تو کیا مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ماننا پڑے گا؟ یعنی مشورے کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ تو لیا, اس کے بعد چاہے مانے چاہے نہ مانے. گھر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہی ہے کہ مشورے کا مطلب ہے ماننا, لیکن یہ قانونی زبان ہے اور وہ فقہی اور قرآن اور حدیث کی زبان ہے کہ مشورے کا مطلب عام زندگی میں بھی یہی, کیونکہ مشورہ آپ ایک مسئلے میں دس سے لیتے ہیں, لا محالہ آپ ایک کی بات مانیں گے نو کی بات چھوڑ دیں, تو نو کو ناراض ہونے کا حق نہیں, لیکن مرضی بہرحال مشورے میں مشورہ لینے والے کی چلتی. تو مشورہ کس طرح ہم اپنے بزرگوں سے لیتے ہیں, کبھی اللہ سے بھی لیتے ہیں. اللہ جب بطور مشورہ کوئی بات کرے, یعنی یہ کہے کہ میرا حکم نہیں بلکہ ایک مشورہ میں تمہیں دے رہا ہوں, تو اس کے اندر ہماری مرضی ہے چاہے ہم وہ بات مانیں اور چاہے نہ مانیں. اور اللہ کیونکہ عادل, شیخ سعدی کے الفاظ میں ایک عام دنیاوی بادشاہ نہیں جو کبھی سلام کرنے پہ ناراض ہو جاتے ہیں دنیاوی بادشاہ, اور گالی اگر آپ دے دیں تو خوش ہو کے آپ کا منہ موتیوں سے بھر دیتے, نہیں اللہ کے یہاں عدالت. تو اگر آپ نے اس کا مشورہ نہیں بھی مانا تو وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا, اور ناراض نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں آئے گا, نہ دنیا میں نہ آخرت. ہاں وہ والا نقصان ضرور آئے گا جس کی وجہ سے اللہ نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا. اللہ نے ایک مشورہ دیا کہ بھلا کام نہ کرنا, کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے کوئی نقصان, ہم نے اس کا مشورہ نہیں مانا تو وہی والا نقصان آئے گا جو اللہ دیکھ کر ہم کو منع کر رہا تھا. اس لیے کوئی نقصان نہیں آئے گا کہ تم نے میرا مشورہ ٹھکرا دیا, دیکھو تم جاتے کہاں, نہیں, اس لیے ناراضگی نہیں. تو اللہ کے ایسے احکامات جو احکام نہیں مشورے, اس کو ہماری زبان علمی میں کہتے ہیں حکم ارشاد. تو خیر یہ اگلا مسئلہ پہلے ہی بیان ہو جائے تو اچھا, کہ استخارے میں جو بھی نتیجہ نکلتا وہ حکم ارشادی ہے, وہ حکم مولوی نہیں. چنانچہ استخارہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے اس کا حکم پوچھ رہے ہیں. اللہ سے حکم استخارے کے ذریعے نہیں پوچھا جاتا ہے, امام ہو تو ان سے رابطہ کر کر, ہو نہ ہو تو نائب امام کا فتویٰ لیں. اللہ سے مشورہ لیا جاتا ہے استخارے کے ذریعے, اور مشورے کو آپ رد کر سکتے ہیں وہ گناہ نہیں. البتہ جو نقصان ہوا استخارہ رد کرنے, استخارہ آیا اچھا آپ نے کہا یہ کام نہیں کروں, استخارہ آیا برا آپ نے کہا نہیں مجھے تو یہ کام کرنا, تو جو نقصان ہوا وہ وہی نقصان جو ویسے ہی ہونے والا تھا جس کی وجہ سے منع کیا گیا. یعنی بالفاظ دیگر جو بھی نقصان ہوگا وہ دنیاوی نقصان ہے, آخرت میں کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی کہ ہم سے مشورہ لے کر اس کی مخالفت کیوں. خیر یہ تو ایک اگلا سوال تھا, اسی میں آ گیا کہ استخارے پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ. مہر امین کے بارے میں ایک تو حکم مولوی اور ایک حکم ارشادی, یعنی ایک تو واقعاً شریعت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا اور ایک مشورہ. مشورہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اپنے فقہی تجربات کی روشنی میں. حکم شریعت تو یہ جسے حکم مولوی کہتے ہیں, حکم شریعت وہ تو یہ ہے کہ اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں, زیادہ سے زیادہ بعض مراجع کے نزدیک مکروہ, لیکن اس وقت زیادہ تر جن مراجع کی تقلید ہو رہی وہ تو شریعت کے مشہور مکروہ کو بھی مکروہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ مکروہ کی روایتیں بھی ثابت نہیں ہیں, چنانچہ مکروہ بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دے تو دے, غربت کی نیت نہ کرے. یہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی جس کو فی الحال یہیں پہ چھوڑ دیا جائے تو بہتر. تو مہر امین کا استعمال کسی کی نگاہ میں بھی حرام نہیں ہے اور اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی, جائز ہے زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہے تو کراہیت کی منزل تک, لیکن کراہیت بھی کراہت شدیدہ نہیں. لیکن حکم ارشادی یعنی مشورے کی منزل یہ کہ حد تک امکان اس سے گریز کیا جائے تو بہتر. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کی قوت فیصلہ کو توڑنے لگتی ہیں اور اس کے نقصان ابھی سامنے نہیں آتے, پانچ سال بعد سامنے آتے. خیر یہ بات تو مکمل ہو گئی, اس لیے کہ حکم ارشادی سے کس کو انٹرسٹ ہوگا, زیادہ تو حکم شرعی لوگوں کو معلوم کرنا ہے اور یہی حق بھی ہے, معلوم بھی حکم شرعی کرنا چاہیے. عجب یہ مہر عقیل ہے کیا؟ سمجھ تو سبھی لوگ بہنے, اس لیے کہ سارے نورانی ظاہروں کے چہرے نظر آ رہے اور ظاہر تو اس مسئلے سے گزرتا, لیکن کیسٹ میں یہ بات جانے کی بنا پر اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے, ورنہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مہر امین کسی آدمی کا نام یا کسی ایسی چیز کا نام نہ سمجھا جائے کہ جسے لوگ کھانے پینے کا حلوہ سمجھ لیں, جیسے حضرت اصغر اور حضرت اصغر کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں کوئی اور اصغر اور اصغر آ جاتے ہیں جن کو مسائل نہیں معلوم ان کی بات. مہر امین یعنی وہ مہر جو ایران میں گزشتہ چار پانچ سال سے رائج, اس مسئلے کو دیکھ کر کہ کئی لوگوں کو نماز میں شک ہوتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ زیادہ تر شک شروع ہو جاتے ہیں تیسری اور چوتھی رکعت, جب آدھی نماز ہو جائے اس کے بعد شک, جتنا آپ کسی عمل میں زیادہ وقت لگائیں اتنا آپ کا کنسنٹریشن کم ہوتا چلا جائے. فطری بات, کوئی بھی کام حتی کہ کتنا ہی اپنے دل کو بھاوی کیوں نہ رہا, جتنا لمبا ہو جائے گا مسئلہ اتنی توجہ ہٹنے لگے گی, اور جتنی توجہ ہٹنے لگے گی آس پاس کے ادھر ادھر کے خیال ذہن میں آئیں گے, اور جتنے ادھر ادھر کے خیال ذہن میں آئیں گے اتنی غلطی بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے عبادت کو بھی مختصر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. لمبی لمبی سورے آپ کو سنت نماز میں تو نظر آئیں گے, جس میں شکیات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں یا بہت کم. واجب نماز کے اندر مختصر سورے رکھنے کی مسئلہ ایک یہ بھی ہے. تو اب مہر امین اسی مسئلے کے حل کے لیے جو ایک مہر یا پشتگاہ ایران میں بنائی گئی کہ جس کے اندر وہ اسپرنگ لگا ہوگا کہ کمانی لگی ہوگی کہ جب کبھی آپ سجدہ کریں فوراً وہاں پہ نوٹنگ ہو جائے گی کہ یہ آپ نے پہلا سجدہ کیا کہ دوسرا سجدہ کیا, اور یہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت. کہ اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے جائیں گے آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ یہ میری پہلی رکعت ہے اور اس کا یہ دوسرا سجدہ ہے, پھر دوسری رکعت ہے, پہلا سجدہ, دوسرا سجدہ. تو جب کبھی دل میں وسوسہ اور خیال پیدا ہو یا شک پیدا ہو کہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی میں, تو جھک کے دیکھ لی یا سجدہ کر کے فوراً دیکھ لیا کہ یہ کون سی رکعت چل رہی ہے. اچھا اب یہ مسئلہ مہر امین تو ایک تبدیل شدہ شکل ہے, ایسا نہیں کہ مسئلہ ہی ابھی پیدا ہوا, مسئلہ تو پہلے سے چلا رہا ہے چنانچہ اس کی حدیثیں موجود وسائل الشیعہ میں بھی اور کافی میں بھی اور من لا الہ الا الفقیہ میں, پورا ایک باب ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا مولا سجدوں میں زیادہ شک ہوتا, کیا اس شک کو دور کرنے کے لیے ہم کنکر یا تسبیح یا گنتی کرنے والی کوئی اور چیز اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے, یا رکعتوں میں شک ہوتا تو کیا اس شک کو مٹانے کے لیے ہم کسی اور چیز سے مدد لے سکتے, جیسا کہ آپ نے حج اور عمرے پہ جانے والوں کو دیکھا ہو. حج اور عمرے پہ اہم ترین ایک عبادت یا رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف. طواف اسلام میں کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں سات چکر, سات چکروں کا نام مل کے طواف. اس سے پہلے بھی ایک بار یہاں بات آ چکی ہے کہ لوگ طواف اور چکر کو خافا ملا دیتے ہیں اردو, کہ کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے طواف, طواف ہمیشہ ایک ہوتا ہے اس میں چکر ساتھ ہوتے ہیں. یعنی وہ روایت جسے میں اکثر تین شعبان کے حوالے سے پڑھتا ہوں, اور اگر یہ ضعیف روایت ہے لیکن تاریخی روایتیں تو ہوتی ہی ضعیف, کہ امام حسین کی ولادت تک اسلام میں ساری نمازیں دو رکعت تھیں, ہر نماز دو رکعت تھی, چاہے صبح ہو چاہے مغرب ہو چاہے ظہر ہو چاہے عصر ہو چاہے عشاء. سنتی نماز تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام میں ہر سنتی نماز دو رکعت سوائے ایک نماز عربی کے جو چار ہے اور ایک نماز وتر کے جو ایک, لیکن واجب نمازیں بھی دو رکعت ہوتی. ایک روایت ضعیفہ کی بنیاد پر, ضعیف الگ ہے اور جھوٹی روایت الگ. تو اس کے بعد بعد ولادت امام مظلوم دو رکعت کی تین نمازیں بڑھا کے چار کی گئی اور ایک نماز دو سے بڑھا کے تین ہوئی. یعنی 10 رکعت نمازوں کو 17 کیا گیا، 7 کا ایڈیشن ہوا. تو جس طرح سے اگر اس روایت کو صحیح مان لیں تو ایک طویل عرصے تک ہر نماز اسلام میں 2 رکعت، یعنی جب کہا جائے نماز پڑھو خود بخود اس کا مطلب 2 رکعت، نہ 2 سے کم کوئی نماز ہے اسلام میں، نہ 2 سے زیادہ. اسی طرح سے طواف کا مسئلہ اس دن سے لے کے آج تک ایسا، یعنی طواف جب کہا جائے تو اب یہ الگ بحث ہے کہ یہ واجب طواف ہے کہ سنت طواف ہے کہ حج کا طواف ہے کہ عمرے کا طواف ہے کہ عام طواف ہے کہ طواف النساء، مگر یہ بحث نہیں ہوگی کہ کتنے چکر لگا. طواف کا مطلب ہی 7 چکر ہوتا، بلکہ اور ذرا آپ تاریخ کی گہرائی میں جائیے، سیرت رسول کی 168 تقریریں تو ہو چکی ہیں لیکن شروع کی تقاریر کہ سب سے پہلی ہستی حضرت عبد المطلب کی تھی جنہوں نے طواف پہ 7 چکر مقرر کیا. اسے پہلے یہ تھا کہ طواف کرو لیکن اپنی مرضی، کوئی ایک سے طواف پورا کرتا تھا، کوئی 10 لگاتا تھا، کسی کی ہمت زیادہ ہے تو 100 چکر لگاتا تھا، کسی کی ہمت کم ہے تو وہ ایک سے تو کم ہوتا ہی نہیں ہے طواف. لیکن حضرت عبد المطلب نے ایک یونیفارم بنا دیا کہ سب کے لیے 7، اور وہ اسلام نے بھی باقی رکھا. یہ ان سنتوں میں سے ایک ہے جو عبد المطلب کی سنت اسلام میں آئی. خیر اب یہ بات تو کہیں سے کہیں جا رہی ہے، واپس آئیے اصل موضوع پر، اور وہ یہ ہے کہ طواف کس طرح ہمیشہ 7، نہ کم نہ زیادہ. اب جب نمازوں میں ہم 2 رکعت سے آگے بڑھتے ہیں تو شک بڑھنے لگتے ہیں، 4 تک تو پہنچتے پہنچتے بہت شک ہو جاتے ہیں، تو طواف تو 7 ہوتے ہیں، وہاں بھی 5ویں 6ویں کے بعد تو دماغ بالکل گھومنے لگتا، جبکہ نماز میں تو پھر بھی ایک آسانی کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہو کر ذہن کو کنسنٹریٹ کرنا آسان ہے طواف میں، تو آپ گھوم رہے ہیں اور اس طرح سے گھوم رہے ہیں کہ ایک تو لوگوں کے دھکے الگ الگ رہے اور دوسری شرطیں اور ذہن سے سوار ہیں کہ کندھے پائے اور اس پاس سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ 5 چکروں کے بعد ذہن جو اس کی گرفت کمزور ہونے لگتی، انسان کی گرفت اپنے ذہن پہ کمزور ہونے لگتی، وہ اپنی گرفت کو لوز کرنے لگتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے. تو طواف میں تو اکثر لوگ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کے چلتے، اور کیونکہ یہ سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے 7 دانے کی الگ تسبیح بنائی جاتی. وہ اب وہ مسئلہ بھی نماز جیسا تھا، پوچھا گیا مولا کیا اس کی اجازت ہے اللہ کی عبادت سے ہم کسی مادی چیز سے مدد لیں؟ کہا کہ ہاں بالکل اجازت. کراہیت بعض علماء نے قرار دی وہ اس اصول کہ نماز میں کوئی بھی ایسا کام کرنا مکروہ جو آپ کی توجہ نماز سے ہٹا، مگر نماز توڑے بغیر. اب بات چیت کرنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، قبلے سے ہٹنے سے تو نماز، اس کو نماز توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر پھر اگر کوئی چیز پر آپ کی نگاہ پڑے جس سے نماز سے توجہ ہٹے تو وہ مکروہ تو ہے لیکن حرام نہیں. مثلاً آپ نماز پڑھتے پڑھتے اپنے ہاتھ کی گھڑی دیکھیں کہ کتنے بجے، خصوصاً جب نماز قضا ہونے کے قریب اور جسے اہمیت کا اندازہ ہے کہ قضا نماز کو تیز پڑھ کے کسی طرح سے وقت کے اندر اندر پورا کر لینا، جسے پتا ہو کہ اگر بالکل نماز قضا ہونے والی تو دوسرا پورا چھوڑ دو، رکوع شارٹ کرو، سجدہ شارٹ کرو، تو ہو سکتا ہے وہ گھڑی سے مدد لے. یا کتنا وقت ہے اگر میں سبحان اللہ ہے سبحان رب العظیم پڑھوں تو وقت مل جائے گا، یعنی اب خالی سبحان اللہ پڑھنے کا وقت. تو اب یہ گھڑی دیکھنا، سامنے کوئی دیوار پر لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھنا، کوئی کھلی کتاب پڑھنا، یہ سب مکروہ. مہر امین بھی اسی کے اندر آتی ہے زیادہ سے زیادہ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ کراہت میں ہی نہ آئے. اچھا یہ مسئلہ تو اپنی جگہ مکمل ہو گیا کہ مہر امین اس مہر کو کہتے ہیں کہ جس کا کام پہلے لوگ کنکر سے لیتے تھے، ہاتھ میں 4 کنکر لے کے کھڑے ہوتے تھے، ہر رکعت کے بعد 1 کنکر جیب میں ڈال لیتے تھے، یا یہ کہ ہر رکعت کے بعد 1 کنکر سجدگاہ کے قریب رکھ دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی. وہ کام آج کل مہر امین کر رہی ہے، جب وہ جائز تھا اس وقت امام کے زمانے میں تو یہ بھی جائز. مشورہ، یہ تو ہو گیا حکم، مشورہ. مشورہ یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں جو واقعاً بہت زیادہ شکی، کوئی اور اس کو عام حالات میں استعمال نہ کرے. یہ حکم شریعت نہیں لیکن یہ مشورہ. شک جو جتنا زیادہ آپ خود اپنے دماغ سے کام لے کے کوئی کام کریں گے شک کم ہو، اور جتنا زیادہ آپ مشینوں پہ چلے جائیں اتنا آگے چل کے آپ کو نقصان ہوگا. چنانچہ میں نے وہ ماحول بھی دیکھا، کیونکہ ہم لوگوں کی نسل وہ نسل ہے کہ جو 2 نسلوں کو جوڑ رہی ہے، ایک وہ نسل جو بہت پرانے زمانے کی تھی اور ایک وہ جو بہت جدید زمانے کی. تو ہم نے اپنے چھٹپنے سے، یہ لفظ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، جب ہم پرائمری میں تو ان بزرگوں کو دیکھا جو جاہل مطلق دنیاوی اعتبار، لیکن روپے آنا پائی کا حساب بڑے سے بڑا کپڑے سے تھا، وہ بیٹھے بیٹھے ذہن میں کر لیتے تھے، بہت مشکل، بہت گھنٹے کھائے ہوں گے ان طالب علموں نے جو اس زمانے میں اسکول میں پڑھتے تھے جب پہلے پائی کے آنے بنائے جاتے تھے اور آنے کے روپے بنائے جاتے تھے، اور وہ کوئی ڈیسیمل سسٹم تو تھا نہیں کہ آپ نے صرف ایک نقطہ ادھر سے ادھر کیا اور معاملہ حل ہو گیا، بہت مشکل، یعنی باقاعدہ کاغذ قلم بھی دیا جاتا تھا تو کئی سال لگتے تھے ذہن کو اس قابل ہونے، اور چاہے لوگ جو کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے چھوٹی دکان چلاتے وہ بڑے بڑے حساب خود بخود کر لیتے، وہ بھی ہم نے دیکھا، اور وہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے بچے ہیں جن سے کہا جائے 10+10 تو کہتے کیلکولیٹر لائیے تو ہم آپ کو بتائیں، اب یہ جو کیلکولیٹر ہے یہ چھوٹا کمپیوٹر ہے، اس پر جب بہت زیادہ آدمی رجائی کرتا تو جو بالکل سامنے کا حساب ہے وہ نہیں کر سکتا، اس کا قصور بھی نہیں، اور وہ جب پورا کا پورا ذہن کے اوپر داروں مدار تو وہ روپے آنے اور پائی جیسے نقل حساب کو وہ ذہنی ذہن میں کر لیا کرتے، تو یہ تو مسئلہ ہوتا ہے اپنے ذہن کی مشق کرانے، اسے آپ کس کا ابھی بنا رہے ہیں، اگر کوئی شخص کبھی کسی وجہ سے زیادہ شک میں اور اس نے ایسی کوئی مصنوعی چیز استعمال کی، مثلا طواف کو خیر سے چار دانے لیے، چھوٹی سی تصویر لی، ایک وہ جاپان کی کاؤنٹنگ مشین آتی ہے جس کو لوگ تصویر کہنے لگے، جس میں 999 تک آپ گن سکتے، لوگوں کے ہاتھ میں ذکر خدا کرتے، بٹن دبتا ہے بٹن دبتا ہے بٹن دبتا ہے، اب وہ یہ ساری کی ساری چیز، کبھی ذہن بہت ہی پریشان تو دوسری بات، کیونکہ بہرحال اس دنیا کا غلط سے افضل شخص بھی امام معصوم نہیں کہ پاؤں سے تیر پھینکا کیا جائے تو پتا نہ چلے، لیکن عام حالات میں اگر آپ قابو پائیں اپنے ذہن پہ تو کم از کم رکتوں کا اندازہ ذہن کر سکتا ہے، پھر بھی جیسے مرحوم آغا کاظم تباہ کا بچ جو اپنے ذہن کے اعتبار سے بہت مشہور کہ صاحب غلطی ہوتی ہی نہیں، صاحب عروہ جن کی یہ کتاب عروت الوثقی جو آج کل دار و مدار بن کے رہ گئی ہے اشتہاد، کسی بھی شخص کے اشتہاد کی پہلی نشانی یہ ہوتی کہ پوچھا جاتا ہے کہ ان صاحب نے عروت الوثقی پر اپنے فتوے دیے ہیں کہ نہیں دیے، اور آج کل قوم اور نجف میں جتنے بھی درس خارج ہوتے یعنی لوگوں کو مستحد بنانے والے درس، اس کے اندر بنیادی کتاب ہوتی ہے عروت الوثقی، تو ان کے بارے میں مشہور یہ کہ صاحب یعنی بھول چوک گزر ہی نہیں تھا ان کے پاس، صرف ایک دن نماز کے اندر غلطی کی تھی جس دن ان کا جوان بیٹا انگریزوں کے خلاف جو جہاد عراق میں ہو رہا تھا اس میں مارا گیا تھا، تو خیر اس قسم کی کیفیت تو اکثر لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، ہاں کسی دن کوئی بڑی پریشانی واقعا کوئی ایسا صدمہ پڑ گیا جیسے مرحوم سید کاظم تباہ تباہی کا واقعہ، یا اس سے چھوٹے صدمے لیکن ذہن پریشان، وہاں دوسری بات، لیکن اگر اس کا عادی آپ نے اپنے آپ کو بنا لیا تو اس کے اندر پھر یہ ہوگا کہ آپ بغیر اس مہر امین کے کہیں نماز ہی نہیں پڑھ سکے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ نجاست اور طہارت کے مسئلے میں بہت عادی بن گئے، وہ جہاز میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ ریل میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ نماز ادا کر کے گھر پہنچ کر نہا دھو کر سدا نماز پڑھنا بہتر سمجھتے لیکن وہ ادا نماز نہیں پڑھی جاتی، اور جن کو کچھ مسئلے پتا وہ ہر حالت حتیٰ کہ سر سے پیر تک اگر وہ نجاست سے لتڑے، جس کا امکان کراچی میں بہت زیادہ ہے، گھٹنے آئے تھے آپ مسجد جا رہے تھے نیچے گر گئے نکالا گیا سر سے پیر تک ندی سے نماز پڑھا ہو رہی، مسئلے پتا اس حالت میں بھی آپ اپنی نماز بچا سکتے، تو یہ وہی مسئلہ وہ ہے امین کا ہو، اسی لیے مرانے سے پوچھا گیا وہ منع کیسے کرے، شریعت میں ممانعت نہیں، لیکن جن جن کے پاس یہ گنجائش تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جو فرق کو جانتے ہیں کہ مجتہد فتوا الگ دیتا ہے نصیحت الگ کرتا ہے، یہی کہا گیا کہ اس پہ زیادہ بھروسہ نہ کرو ورنہ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جائے، جس طرح سے ہم دنیاوی زندگی میں عادی بن جاتے ہیں وہی صرف عبادتوں میں ہو، جتنے ہی لوگ عادی ہیں کہ وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ چل رہا، یہاں تک کہ وہ اس منزل پر آ رہے کہ جہاں مسئلہ واقعہ شریعت بھی ان کی شاید کچھ پناہی کرے، جیسے ایک آدمی گناہ سمجھ کے شراب پی رہا ہے آج عادی بن گئے تو توبہ بھی کر لے گا تبھی ابھی اسلام اجازت دے گا تھوڑی شراب پیتے رہو، ایک دم شراب چھوڑنے سے اگر درد تو تم پہ تھوڑی شراب پینا واجب، اسی طرح ایسے لوگوں کو شاید کچھ عرصے کے لیے حرام بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے اجازت دیں، لیکن ایک عادت ہوگی، جو لوگ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کرنے کے عادی اس دن دفتر میں کام نہیں ہوتا ہے جس دن اے سی کام نہ کرے یا لائٹ چلی جائے، ہم لوگ پنکھے میں بیٹھنے کے عادی ہیں چنانچہ پنکھا نہ ہو تو ایک گھنٹے کا درس تو پورا ہو جاتا ہے، آٹھ گھنٹے عرفات کے عمل بھی ہم لوگ کرا دیتے ہیں، لیکن اگر پوری بھرپور آتا تو کام کوئی ہوگا ہی نہیں. نیند تک لوگوں کو نہیں آتی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پوری پر بھی آ جاتی، تو یہ ہوتا ہے عادت ڈالنے. اب دنیاوی کاموں میں تو ہم اس کی عادت ڈال چکے، اب وہ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں جو کبھی شاہ فیصل نے بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو مادی دنیا میں آلودہ کیا ہی نہیں. اگر ہم پر مغربی دنیا ہر پابندی لگا دے، ہم خیمے سے نکلے تھے واپس خیموں میں جا کے بیٹھے جائیں، اب نہیں جا سکتے. وہ 30 سال پہلے کی بات اور تھی، آج کی بات اور. تو یہی مسئلہ کئی عبادتوں میں نہ ہو جائے. جیسے اب میں وہ بات کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کہتے ہیں کہ یقین بھی نہیں آتا، لیکن یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں. ان میں سے ایک بات، جیسے جب میں نے وہ بات کہی تھی کہ کسی نے اگر شراب خانہ کھولا تو اس کا نام رکھا پنجتن شراب، اس کو کسی کو یقین نہیں آتا. لیکن پھر میں نے لوگوں کو ایڈریس تک بتایا کہ جائیے لندن، لندن کے شمال میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے واٹفورڈ، جو لندن سے باہر ہے کہ لندن کے اندر ہے، اس کے وہی جھگڑا ہے جو مثلا قائد آباد پر ہوگا، کہ یہ کہہ رہے کراچی یا قائد آباد سے بھی تھوڑا آگے، یعنی بالکل ملا ہوا بھی اور الگ بھی. یا مثلا جیسے یہ اسٹیل کالونی کے بارے میں ہو، شاید اسے گلشن حدیث کہتے ہیں، کہ وہ کراچی کے اندر ہے کہ کراچی کے باہر، حکومت باہر مانتی ہے، عوام اس کو کراچی سمے کہ علاقہ ہے واٹفورڈ. وہ آج بھی لکھا ہے 5 گریڈز آف لائسنس، آج بھی بورڈ لگا ہوا. اس بیچارے مرد مومن کی دکان، وہ بوڑھا ہو گیا، بیٹوں نے کہا کہ بغیر شراب خانے کی دکان چلتی نہیں، شراب خانہ ابھی کھولا. اسی طرح کی ایک مثال دے رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اکثر لوگ اس کو نہیں مانیں گے، لیکن جب میں باقی ساری باتوں میں جھوٹا ہوں تو ایک جھوٹا اور سر. اور وہ یہ کہ حال ہی میں مجھے ایک ایسے مومن ملے، یقین کی بات نہیں لیکن ہے، کہ جو نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ چل رہا ہوں. نماز بھی ان کو پڑھنا اور یہ بھی ضروری، شاید کسی کو یقین نہیں آئے، لیکن ایسے طالب علم اس کراچی میں بھی آپ کو ملیں گے کہ بغیر بیک گراؤنڈ میوزک کے سیریز نہیں کر سکتے، اور خالی دنیاوی نہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. ایسے مومن مجھے ملے تو مسئلہ یہ لے کر آئے تھے کہ جب تک یہ بیک گراؤنڈ میوزک نہ ہو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. وہی جو میں نے نسوار والی مثال پیش کی تھی کہ اگر نسوار نہ کھائے تو ہمیں کھانے کا بھائی اگر نہیں آتا ہم حج کس چیز کا کریں. وہی کراچی میں مجھے ملے ایک مومن ابھی حال ہی ہے، اس سے زیادہ بات مناسب ہے. تو مہر امین شرعاً و فقہی اعتبار سے کوئی اشکال نہیں رکھتی، لیکن مشورہ یہی ہے کہ سوائے انتہائی مجبور افراد حد تل امکان اس کے استعمال سے گریز کیا جائے. ورنہ حقیقت میں آج اگر آپ 10 دن میں جا کر ایک مرتبہ شکیات ہوتے ہیں رکعتوں، تو پھر ہر دن میں ایک مرتبہ ہونے لگے گا، اور ایک وقت ہوا ہے کہ ہر نماز میں یہ شک ہونے لگے، اور پھر اس کے اندر ذرا آپ کی توجہ ہٹی اور بچے نے آ کے غلطی سے 2-4 دفعہ دبا دیا تو آپ دیکھنے لگے کہ یہ کون سی رکعت ہے، سمجھ میں نہیں آتا. کافی دیر سے ہم کھڑے لیکن یہ شو کر رہا ہے کہ ابھی پہلی رکعت اور ایک سجدہ بھی نہیں ہوا. خیر وہ تو الگ بات ہو گئی ہے، لیکن وہ امین شرعاً جائز ہے. مشورہ یہ ہے کہ سوائے مجبور آدمیوں کے اسے کوئی استعمال نہ کرے. مسئلہ نمبر 2، وقت ہو گیا ہے آدھے گھنٹے کا تقریباً، لیکن کیونکہ 3 منٹ تاخیر سے شروع ہوا تو درد اس لیے ابھی 2 منٹ باقی ہے. دوسرا مسئلہ، یہ مسئلہ جس نے پوچھا بڑی روا روی نے پوچھا، لیکن بعض اوقات روا روی نے پوچھا جانے والا مسئلہ اپنے پیچھے اتنے اہم مسائل کو چھپائے ہوتا جو پوچھنے والے کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، جب بعد میں اس کو بتاتے ہیں تو وہ سر پیٹ لیتا ہے کہ اگر اس میں اتنے مسئلے تھے تو میں نے پوچھا ہی کیوں، مجھے وہ تو سارے مسئلے نہ سننا تھے نہ سمجھنا رہے. اور وہ یہ، اب اس کے سوال کو میں نہیں دوہراتا ہوں بات کرنی ہو، لیکن اس سوال کو ذہن میں رکھ کر کیونکہ وہ مومن نظر آ رہے. اور وہ یہ کہ آدھی رات کب ہوگی؟ اچھا یہ مسئلہ دیکھیے تو بہت ہی چھوٹا اور بچوں جیسا لگ رہا، فقہ کے مشکل ترین مسائل میں سے ایک. وہ مسئلہ مہر امین کا دیکھنے میں بڑا تھا، ہے بہت چھوٹا، لیکن یہ مسئلہ جو دیکھنے میں چھوٹا، آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ آدھی رات کو کہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا مسئلہ کہ آیت اللہ خوئی ہو، کہ امام خمینی ہو، کہ آیت اللہ ذوالفقار ہو، یا اور دیگر بڑے بڑے مراجع کو حل نہیں کر پا رہے، اور جنہوں نے حل بھی کیا تو بڑی مشکل سے جا کے حل کیا. مثلا مرحوم امام خمینی کے ہاں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. کسی چھوٹی موٹی شخصیت کا میں نے نام نہیں لیا کہ آپ نے سرسلیس کو اڑا دیا. مرحوم امام خمینی جیسا عظیم ترین مراجع میں سے آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ بدن بدن. اب یہ لفظ ویسے تو بہت برا لگتا ہے اور توہین مسئلے میں آتا ہے, لیکن جہاں پہ فتوا نہ دے اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب ہے, ہمیں پتا احتیاط کر. آیت اللہ کوئی پائے گا نہیں, مسئلے کو حل نہیں کر پاتا, آگے نہیں پتا. اور جب مسئلہ حل بھی ہوا ہے تو اختلاف شریف کے ساتھ حل ہوا, اور یہ مسئلہ کئی مسائل کو اپنے ساتھ لیے ہوئے. اب وہ باقی مسائل کو آئندہ تقریر کے لیے پہلے ایک مسئلے کو حل کر کے ہم تقریر پہ آ جائیں. آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ اچھا سوال یہ کہ آدھی رات کی آپ کو ضرورت کیا پیش آ؟ کم از کم دو مقامات کو تو ہمیں یقیناً اس کی ضرورت ہو. نمبر ایک, مغرب اور عشاء کی نماز کسی وجہ سے دیکھو, قضا ہوئی ہے کہ قضا نہیں ہوئی, آدھی رات ڈھونڈنا پڑے گی, کیونکہ آدھی رات اگر نہیں ہوئی ہے تو ادا, اور آدھی رات ہو گئی ہے تو قضا, اور ادا نماز میں قضا کے لیے تو قضا نماز میں ادا کے لیے, یہ خود اپنی جگہ پرابلم. اچھا دوسری وجہ, اگر نماز سب کا مسئلہ پیش آ رہا ہے, نماز سب کا وقت بھی آیا ہے, یہ وقت میں نہیں آیا. اب یہ تو دو چھوٹے مسئلے بتائے, اس کے علاوہ بھی آپ کی رات کے متعلق کئی مسئلے. اب جیسے جیسے یہ مسئلہ آپ کے سامنے سے کھلتا جائے گا, باقی وضاحتیں بھی آتی جائیں گی, لیکن جو کہ واجبات مستحبات سے اہم, اور واجبات میں بھی نماز تمام واجبات سے اہم, اور نمازوں میں بھی خصوصیت کے ساتھ نماز صبح نماز مغرب کی اہمیت زیادہ بتائی گئی. یہ جملے کبھی غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر دوہرا نہ بھی پڑھو تب بھی چل جائے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پانچ نماز یومیہ میں الگ سے آئے صرف نماز ظہر کے بارے میں, وہ خیر الگ بات ہے, لیکن نماز مغرب کی اہمیت آدھی رات, آدھی رات کے بارے میں اصل جھگڑا اور اختلاف ہمارے مشترکین میں یہ کہ آدھی رات کا مطلب ہے رات کا آدھا حصہ, اس کا تو ہم کو بھی پتا تھا, مگر رات کسے کہتے ہیں؟ رات شروع ہوتی ہے سورج ڈوبنے. اب یہاں پر پھر ایک طرح کو سورج ڈوبنے سے مراد کون سا سورج ڈوبنا؟ یہ سائنٹیفک کیلکولیشن سے ڈوبے جہاں اہل سنت اذان دیتے, یا آنکھوں سے نظر آئے کہ سورج ڈوبا یعنی اندھیرا چاہ گیا جہاں ہماری اذان ہوگی, لیکن چلے وہ دس منٹ کا فرق, اس میں اتنا بڑا اختلاف نہیں. رات شروع ہوتی ہے سورج ڈوبنے, آج 6:24 پر سائنسی سورج ڈوبے, یعنی سائنسدان جو کچھ دیکھتے ڈاکٹر نہیں ہے, خالی مشینوں پہ بھروسہ کر کے کہیں گے سورج ڈوبے, اور 6:34 پہ سورج ڈوبے گا غروب شریعت کے اعتبار سے, کہ جب نظر آنا بند ہو جائے, لیکن 6:34 اور 6:24 میں صرف 10 منٹ کا فرق, کبھی کبھی تو آدھا منٹ کی اہمیت رکھتا, لیکن 10 منٹ اس لیے غنیمت کہ دوسری طرف جا کے 1.5 گھنٹے میں چل رہا, 1.5 گھنٹے کے مقابلے میں تو 10 منٹ کو ہم چھوڑ سکتے. سورج ڈوبنے سے رات شروع ہو, یہ تو آسان مسئلہ ہے, رات ختم کب, رات ختم کب, یہ اختلاف. بہت سارے مسائل میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ادھر فجر کی اذان ہو گئی, رات ختم دن نکل ہے, چنانچہ نماز پڑھو اور کاموں میں لگ جاؤ, اب سونا بھی مصروف, دن کو سونا کے مانے دار, اتنا ہی شوق ہے تو پہلونا کرے تو دن کے آگے حصے کے بعد. تو اب بہت سارے مسائل میں کہا فجر ہو گئی نکل جاؤ کام, فجر ہوتے ہی دن مان لیا گیا, روزہ دن کو رکھا جاتا, تو کب شروع ہوتا؟ جیسے ہی فجر ہو دن شروع. یہ معصوم نے ایک اصول بتایا کہ دن کی یومیہ نمازوں کی نافلہ پہلے پڑھی جاتی ہے, رات کی نافلہ بعد میں پڑھی جاتی ہے. تو اب اس میں فجر جو ہے وہ دن کی نماز مان لیجیے, کیونکہ اس کی نافلہ پہلے پڑھی جاتی ہے, اور بہت ساری حدیثیں اس کو میں جمع کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. سنا بہت سارے مجتہدین نے کہا کہ دن نکل آتا ہے صبح کی نماز فجر کی نماز بس وہاں رات ختم ہو, اس کا آدھا کرو. یہ نظریہ آگے روحانی نے تو مان لیا, انہوں نے فتوا دے دیا, تو میرا فتوا یہ ہے کہ آدھی رات ہو گئی سورج ڈوبنے سے لے کے اذان صبح تک, اور آگے روحانی ان مراجی میں سے ایک ہے جن کی نگاہ میں سورج اسی وقت ڈوبا ہوا مان لو کہ جب اہل سنت کی اذان ہوگی, مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو, اس کو وہ پڑھو کہ نہ پڑھو ظہر قضا ہو گئی. تو انہوں نے تو فتوا دے دیا, آغاز سیستانی نے بھی فتوا دے دیا, تو اس میں شکوا کی احتیاط نہیں رکھتی, آدھی رات قضا ہو جاتی ہے اذان شکر, آدھی رات ہو جا مانی جائے گی
اس راستے کے جو اذان سے ختم ہوتی ہے. سنا کہ آپ نے آج اخبار میں پڑھا سورج کتنے بجے ڈوبا اور فجر کا وقت کتنے بجے ہوا, یا نماز کے کیلنڈر میں دیکھا اس کا آغاز کیا وہ آدھی رات, وہاں تک نماز یومی مغرب آپ پڑھ سکتے مغرب اور عشاء. آغاز کوئی دیکھا نہیں. اگر کئی روایتوں دن کو شروع کیا گیا ہے فجر سے, تو کئی روایتوں میں دن شروع کیا گیا سورج نکل لیتا, اور پھر انہوں نے وہ روایتیں بھی لکھی ہے, لیکن یہ دیکھ کر کے وقت تو پورا ہوئے کافی دیر ہو گئی, جلدی سے سمیٹ دوں گا. چنانچہ آغا کوئی کا فتویٰ بنا ابھی رات کا مطلب ہے سورج ڈوبنے سے لے کر سورج نکلنے, اس کا آپ آدھا کریں. اچھا اس کو جو آپ آدھا کریں تو اس کے حوالے سے دو باتیں سنیں. نمبر یہ والا جو فتویٰ ہے جو موجودہ مراجے میں جہاں تک میرا علم کام کرتا صرف آغا کوئی کا, اس کے اعتبار سے ہمیشہ آدھی رات کا وہی وقت ہوگا جو دن کے وقت ظہر کا وقت, روزانہ دن کے وقت ظہر کی نماز کا جو ٹائم لکھتا ہے ٹائم ٹیبل میں 12:22 12:26 12:40 کبھی کبھی 12:50, جس دن ظہر کا وقت 12:50 ہے اس دن کی مغرب اور عشاء کے لیے آدھی رات 12:50 رات کے 12:50. ظہر اور عصر کا وقت 12:10 میں آتا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں آتا. اس کا مطلب یہ کہ سال میں 12:10 سے پہلے کبھی آدھی رات نہیں آئی. ہمارے یہاں مشہور ہے 12:00 بجے, 12:00 بجے مکے میں چلتا ہے کراچی میں نہیں چلے. 12:10 سے پہلے کبھی مغرب عین کی نماز قضا نہیں ہوگی بمطابق فتویٰ آغائے ہوگی, اور کبھی کبھی ظہر کا وقت 12:50 ہوتا ہے تو مغرب اور عشاء کا وقت بھی 12:50 تک پہنچ جائے. ایک بات. دوسری بات اس کے حوالے سے جو سامنے آئی وہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آغائے خوئی اور آغائے سیستانی اور روحانی کے نظر مغربین کی نماز قضا ہونے میں کبھی 45 منٹ کبھی فرق پڑ جائے, کیونکہ آغائے روحانی اور سیستانی کہتے ہیں صبح کی نماز سے رات ختم ہو اس کا آدھا کر, تو کبھی تو صبح کی نماز اور سورج نکلنے میں 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے, تو آغائے خوئی کے نزدیک رات 1.5 گھنٹہ اور چلتی, تو جب آدھا کریں گے تو 45 منٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 12:10 آغائے خوئی کے حساب سے مغرب اور عشاء قضا ہو رہی ہے تو آغائے سیستانی اور روحانی کے یہاں 11:30 کی قضا ہو چکی ہوگی. 11:30 تو آج کل بہت جلدی بچ جاتے ہیں لیکن قضا ہو جاتی ہے نماز. یہ تو ہوا, یہ دو چھوٹی بات. اب مرحوم امام خمینی کا مسئلہ رہ گیا, اور وہ مسئلہ جو ہے وہ وہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس مسئلے میں احتیاط لگائی حل نہیں کیا, اس لیے میں نے اسے آخر میں رکھا تاکہ پہلے یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو آمنے سامنے کے فتوے آغائے خوئی کا فتوا ہے سورج نکلنے تک, اور آغائے روحانی اور سیستانی کا فتوا ہے صبح کی اذان تک. اچھا اس کے بعد اس کے حوالے سے ایک مسئلہ ہو, اور وہ یہ ہے کہ امام خمینی فرماتے کہ کیونکہ روایتوں سے دونوں بات کی تائید ہو رہی ہے, یعنی بعض روایتوں میں صبح دن کو نماز صبح پہ شروع سمجھ لیا گیا اور بعض روایتوں میں دن کو سورج نکلنے کی بات سمجھا گیا, دن کا الگ الگ مسئلہ بنتا. اچھا یہ مسئلے کہاں کہاں جاتے ہیں, خصوصاً حج میں تو بہت یہ مسئلے کام آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ جب شروع مجھے یاد ہے 1978 سال کے 1979 ایک برادر ایمانی نے حج کے بارے میں 15 مسئلے بھجوائے تھے اس تک, اور اس وقت مسائل ہمارے یہاں ذرا باقاعدگی سے اور ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں. 15 مسائل آدھے گھنٹے میں بیان ہوئے تھے, لیکن وہ درس ان معنوں میں ناکام ترین درس مانا گیا تھا کہ مجمع میں ایک آدمی بھی نہیں تھا جس کی سمجھ میں آیا, جس کا مسئلہ تھا یہ وہ سمجھ رہے تھے, یہ جو بیان کر رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا بس. لیکن آج الحمدللہ جہاں بھی درس دینے جاتا ہوں کم از کم مجمع کا 30-40% حصہ ایسا ہوگا جو مسائل حج کو سمجھ چکا ہو, سمجھے ہوئے ہوتا, بلکہ کہیں کہیں تو 60-70%, جس میں کبھی کبھی کسی دن ہمارے اجرے کا درس بھی ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے باقی سارا مجمع سمجھ رہا ہوتا, یہ حج کیا یا عمرہ کیا. تو حج میں اس کی ضرورت کئی جگہ پہ جاتی ہے, اشارہ کر دیا میں. وہ کیسے, دن نکل آیا تو مردوں کے لیے بند گاڑی کا سفر آرام ہے, رات چل جاتی ہے. رات کہاں تک چلتی ہے, فجر کی اذان تک ہم بند گاڑی میں جا سکتے ہیں یا سورج نکلنے میں. اور جنہیں پتا ہے سعودی عرب کا حج کا ماحول, انہیں معلوم کہ اب ہم بند گاڑی میں مدینے سے چلتے ہیں وہ جلدی نہیں چل سکتے, وہ تو جب سورج ڈوبے گا تب رات شروع ہوگی اس وقت نکلتے ہیں. اور پھر جو مکے کی سرحد اس سے 20 کلومیٹر دور ایک ایسی چیک پوسٹ بنائیے جس پہ گھنٹہ لگاتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا کہ اذان کا وقت آتا ہے جب ہم بالکل مکے کے قریب ہیں لیکن بندے کھڑے, اور سورج نکلتا ہے جب ہم مکے میں اپنے گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں. مسئلہ جو ہے اس طرح سے جو آپ کو لگا نا چھوٹا, یہ تقریباً 300 بکروں کی جان کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ اگر ان مرضے کی تکلیف میں ہے جنہوں نے کازان صبح سے دن شروع ہو گئے, اب جتنے مرد ہیں جو اس وقت مکے سے تھوڑا دور کھڑے اتنا کہ مکہ نظر آ رہا تھا سامنے رہا مکہ, اس سب پہ کفارہ آ گیا نہیں بکرے بازی میں. اور اگر اس مرضے کی تکلیف میں جتنے کا سورج نکلنے تک چل جائے تو بڑے آرام سے پہنچ جاتے. تو یہ مسئلے چھوٹے بھی نہیں, بہت بڑے بڑے مسئلے چلتے. مینا کے میدان میں جہاں لوگ خیمے میں رہتے ہیں آدھی رات تک رہنا بازی, کون سی آدھی رات, 45 منٹ کا فرق بنتا ہے. آگاہ کوئی والی آدھی رات کچھ اور ہے اور آگاہ خمینی یا آگاہ روحانی والی آدھی رات کچھ اور, مسئلہ کسی ایک جگہ نہیں رکتا ہے, بہت جگہوں میں چلتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام خمینی نے کہا کئی جگہوں پر آدھی رات یہ ہے کئی جگہوں پہ آدھی رات کو, کیونکہ روایت میں کبھی سورج نکلنے کے بعد کہا گیا کہ دن شروع ہوا, اور کبھی روایتوں میں کہا گیا کہ اذان صبح کے دن شروع ہوگا. انہوں نے کہا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا, چنانچہ اس میں احتیاط کرو. جو چیزیں آدھی رات پہ قضا ہو رہی ہیں ان میں آدھی رات جلدی مان لو. آگاہ روحانی اور سیستانی کے فتوے والے اگر کہ مہاراجی نے فتوا بعد میں دیا, امام خمینی سے بہت سینئر, اور جن میں آدھی رات سے کسی کا وقت شروع ہو رہا اس میں آدھی رات دیر والی مانو آگاہ خل والی. جیسے مغرب اور عشاء قضا ہوتی ہے 11:30 بجے آگاہ روحانی کے یہاں تو آگاہ خل کے یہاں 12:15 بجے, امام خمینی کہتے ہیں مغرب اور عشاء میں سمجھ لو 11:30 سے قضا ہو, یعنی بات دوڑ کر کے جلدی پڑھو نماز. نماز شب اب آگاہ روحانی کیا 11:30 بجے ہی شروع ہوگی, اور آگاہ کوئی کیا 12:15 بجے کا نماز شب میں کوئی صاحب والا فتوا مان یہ 12:15 کے نماز شب کو شروع سمجھو. احتیاط کا یہ عقلی طریقہ بھی ہے اور یہی امام خمینی کا فتوا بھی ہے. مگر یہ مگر کوئی یہ ہماری تقریر کو ختم کر دے گا, آپ کہ اتنا مگر سن لیجیے, اس لیے کہ اس کے بغیر یہ مسئلہ مکمل نہیں مانا جائے گا, آئندہ پھر پورا نیا دہرانا پڑے گا مسئلہ. بس یہ مگر سن لیجیے. مگر ایک بات اپنی جگہ یہ الگ کہ جن علماء کے نزدیک آدھی رات نماز صبح پہ ختم ہو جاتی ان علماء کے نزدیک نہیں, بلکہ ایک اور کے اندر چکر خالی وہ علماء سے نماز صبح کا وقت کیا اس میں بھی ایک جھگڑا, یعنی جھگڑا کب ہے چاند کی ان راتوں میں جب پورا چاند جسے عربی میں بدر کہتے ہیں اور انگلش میں فل مون, فل مون کی جو راتیں اس میں امام خمینی قائل ہیں کہ آدھی نماز صبح جو وہ 15-20 منٹ دیر سے اس کا وقت ہے, دیر سے اس کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں ان راتوں میں جب چاند کے پورا ہونے کی بنا پر چاندنی کی بنا پر یعنی روشنی کی بنا پر فجر کا وقت آ جائے گا لیکن نظر نہیں آئے گا, جب تک کہ فجر کا وقت نظر نہ آئے اس وقت تک رات چل رہی, ان کے نزدیک یہ 10-15 منٹ چند راتوں میں ہر مہینے کی ایکسٹرا ہوگا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو سمجھنے والے ہوں سمجھ لیں. اور اس مسئلے میں امام خمینی بڑے سخت, کس مسئلے میں, کہ چاندنی راتوں میں فجر کا وقت دیر سے آتا ہے. پاکستان کے ایک ٹائم ٹیبل میں بھی امام خمینی کے اس فتوے سے فجر کا وقت نہیں لکھا گیا, جو گزشتہ 25 سال کے مراجے میں وہ واحد مرجع تھے جن کا یہ فتوا, تاریخ تشیع میں کئی کا یہ فتوا لیکن گزشتہ 25 سال. تو پاکستان میں نماز کے جتنے ٹائم ٹیبل سب تھے امام خمینی کے مقدس اگر اس کو دیکھ کر اول وقت نماز پڑھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے میں 4 یا 5 دن فجر کی نماز ان کی غلط اور ان کو اس کی قضا کرنا, اور یہ کس پر بوجھ پڑا, اول وقت, کیونکہ اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں آخر وقت, روزانہ ٹائم چیک کرتے ہیں نماز قضا کتنے بجے ہوگی اس وقت اٹھنا, لیکن یہ بیچارہ اول وقت کا نماز ہر مہینے میں کم سے کم 5 دن, جس دن چاند پورا ہے یعنی شب 14 اس سے 2 راتیں پہلے اس کے 2 راتیں بعد, اور شاید اس سے بھی زیادہ. اور اس مسئلے میں امام خمینی اتنے سخت کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان تاریخوں میں روزہ بھی آپ دیر سے شروع کریں گے, یعنی نماز اگر اب دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, آپ نے ٹائم ٹیبل دیکھا آج نماز کا وقت کیا پورے مہینے میں, چار بیس، چار اکیس، چار بائیس، چار تیئیس، ایک ایک منٹ چل رہا تھا، بیچ میں پہنچے لکھا چار چار، چار پچاس، پانچ دن چار پچاس رہا، پھر گھٹ کے ہو گیا چار پینتیس، ایک ہی مہینے میں جب پانچ دن اوپر گیا وہ ٹائم ٹیبل اور پھر نیچے گر گیا، یہ ہے ان کا فرق. اور ان تاریخوں میں روزہ بھی آپ چاہیں تو دیر تک افطاری کر سکتے ہیں. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے نزدیک اتنا یہ ثابت شدہ مسئلہ ہے، ان کو یقین ہے اس مسئلے کی سچائی. آرائے روحانی کا مسئلہ دیکھیں، انہوں نے کیا کہا، ادھر سورج ڈوبا علم فلکیات والوں کے نزدیک اور اہل سنت کی اذان، اب آپ نماز مغرب پڑھ سکتے وقت آگے، پوچھا گیا پھر روزہ بھی کھول سکتے، کہ روزے میں احتیاط کرے وہ بڑی اہم عبادت، وہ آپ دس منٹ بعد ہی کھولے بنا پر احتیاط، یعنی روزے کے بارے میں وہ بھی قائل ہو کے کچھ احتیاط کر. امام خمینی اس مسئلے میں اتنے شور کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز بھی دیر سے پڑھو، روزہ بھی دیر سے شروع کرو. خیر روزے میں اگر ہم پندرہ منٹ پہلے ہی افطار صحیح ختم کر کے بیٹھے کوئی حرج، لیکن نماز جلدی پڑھ. کراچی کے اکثر اور بڑے وقت کے نمازی امام خمینی کے مقلد ہیں، تو ان کو ہر اپنے ہر مہینے کی پانچ دن کی فجر کی قضا پڑھنا، جس کو خلاصہ کر کے کہا جاتا ہے پانچ نمازوں میں اہم ترین نماز. خیر یہ صرف اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس نے یہ مسئلہ پوچھا ہوگا آدھی رات کسے کہتے، اسے کیا پتا ہوگا کہ اس کے حوالے سے کتنی چیزیں اس کے چمٹ کے رہ جائیں گی. وہ تو سوچ رہا ہوگا یہ ایک جملے کا مسئلہ، کہہ دیں گے ساڑھے بارہ بجے آدھی رات، لیکن آدھی رات شروع کہاں ہوتی ہے اس میں اختلاف، آدھی رات ختم کہاں ہوتی ہے اس میں اختلاف، جنہوں نے کہا فجر پہ ختم ہوتی ہے تو فجر کا وقت کیا ہے اس میں اختلاف، پھر آدھی رات میں یہ اختلاف کہ آپ مغرب کی قضا کے لیے آدھی رات پوچھ رہے ہیں کہ نماز شب کے اول کے لیے آدھی رات پوچھ رہے ہیں. گھن چکر بن جاتا ہے یہ مسئلہ ان کے لیے جن کو مسائل ویسے ہی بوجھ لگتے ہیں، اور جن کو مسائل سننے کا ثواب پتا ہے ان کا اطمینان بڑھ جاتا ہے کہ آج ہم نے زیادہ ثواب حاصل کیا، اس لیے کہ فجر کی رکعت دو رکعت ہے، یہ مسئلہ جتنا آسان ہے اس کا ثواب بھی اتنا کم، اور فجر کی نماز میں اتنے پیچیدگیاں ہیں یہ جتنا مشکل ہے اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ. تو جس کو اہمیت آخرت ہے اس کی نگاہ میں تو یہ مسئلے اس کو یہ زیادہ فائدہ مند ہو. جب ہی دکاندار ساری رات بیٹھ کے دکان پہ خرید و فروخت کرتا مگر وہ تھکن خود اس کو ایک اطمینان پہنچا دی، مثال میں یہی موقع تو ہے پھر یہ موقع کہاں ملے. کبھی تھکن جو ہے وہ آدمی اگر اس کا منافع سامنے پتا چل رہا ہو تو اس کے بدلے میں اس کے اگلے سمے مل جا رہا تو جتنا تھکتا جاتا اتنا خوش ہوتا جاتا، جتنا تھکتا جاتا اتنا مطمئن ہوتا جاتا. دیکھیں مسائل کی حد تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں، مسائل میں تو جتنے لوگ تھکتے جاتے ہیں اتنے کہتے جاتے ہیں کہ یہ کوئی دشمن اسلام سازش لگ رہی ہے کہ دین کو اتنا مشکل بنا دو کہ جو لوگ سننا بھی چاہتے ہیں وہ نہیں ہیں. اب جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بڑی مشکل سے یہاں پہنچتے ہوں گے، یہ تو کرکٹ کھیلنے یا دیکھنے کا وقت ہوتا، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ دیکھیے آئندہ یہ نظر نہیں آئیں گے، یہ بہت مشکل ہو رہا ہے مسئلہ. لیکن یہی لوگ اصول اپنے ذہن میں رکھتے سنا کے شب قدر کے اعمال کے بعد جب ساری رات جاگ کر اور سو رکعت نماز پڑھ بدن الگ ٹوٹ رہا ہے گھٹنے الگ ٹوٹ رہے ہیں اطمینان کے عالم میں مسجد سے نکلتے، یہ خوشی ہوتی، یہ نہیں سوچتے کہ یہ نہیں خیال وسوسہ نہیں آتا، شیطان دل میں یہ نہیں ڈالتا کہ دیکھو کتنے اچھے ہیں جو آج ساری رات پڑے سوتے رہے جب ہم سونے جا رہے تب وہ اٹھ رہے ہیں کچھ سہری وہری کی تیاری کر رہے. نہیں بلکہ دل میں اگر کوئی خیال آتا بھی ہے تو یہ آتا کہ افسوس ان بیچاروں کو یہ پتا نہیں انہوں نے کتنی فضیلت کو کھو دیا، ہم تھکے بے شک مگر اس کے بدلے ہم نے کتنی اہم کتنے اہم ثواب اور کتنی اہم عبادت کو حاصل کیا. دوران حج لوگوں کو جو اصولیات سنا کے حج کے اعمال سب سے زیادہ تھکا دینے والے، پاکستان میں حج کتنا ہی آسان ہو گیا اور کتنا ہی سہل بن گیا لیکن اس کے باوجود حج کی مشکلات اتنی زیادہ، یہ تو دھوکہ ہو گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب حج کہاں رہا پکنک ہو گئی، لیکن یہ جملہ سن کے جو لوگ دھوکے میں وہاں جاتے ہیں، حج سے حج آسان ترین کرنے کے باوجود اس کے مسائل اپنی جگہ ہوں، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ جو بعض فاصلوں نے اختیار کیا ہے کہ غلط حج کر، لیکن وہ ایک ایسا حل ہے کہ جس پہ شاید کوئی راضی نہ ہو، ناواقفیت میں لوگ راضی ہو جائیں تو کچھ ہے ایسے کافی کس ملک میں ہے دنیا کے یہ میں نہیں بتاتا. بھائی حج کی مشکلات کیا، حج کی مشکلات یہ ہے کہ ایک ہی ٹائم پر 20 لاکھ آدمیوں کو حرکت کرنا، انہوں نے کہا یہ تو ٹریفک جام ہوگا، ٹریفک جام میں لوگ کیا کرتے ہیں آدھے گھنٹے پہلے نکل جاتے، ارے وہ نکلنا آپ کے اختیار میں نہیں، واجب ہے یہاں سورج ڈوبنے تک رہ جانا، کہا یہ تو مولویوں کا واجب، ہمارا حج اللہ قبول کر لے گا، حج کے بعد تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ بھی تو گناہ نہ معاف ہو جائے گا. تو خیر اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن واقعات اگر واجبات حج کے ساتھ کرے تو آسان ترین حج بھی مشکل. ایک بات میں یہاں عرض کر دوں اور وہ یہ ہے کہ میری پہلی تقریر میں اشارہ تھا کہ اس سال شاید میں زیادہ تر دوں گا حج پر نہ جانے کے بنا. وہ جملہ لوگوں نے غلط سمجھا تھا. میں نے یہ کہا تھا اس سال قرض زیادہ ہوں کیونکہ حج میں تو مجھے جانا, لیکن انفرادی حیثیت سے یہ آخری تاریخوں میں جا کے پہلی تاریخوں میں آ جانا جس میں زیادہ سے زیادہ ایک درس یا دو درس کا وقفہ ہوتا. بس یہ نہیں کہا تو مجھے حج پہ نہیں جانا. یہ تو خیر کسی کی بھی دعا نہیں ہو سکتی کہ عام ہی ہاں تو وقل عام اس سال بھی یہ توفیق ملے اور ہر سال جو دعائیں شب قدر میں تھی, لیکن وہ لوگ اس کو کچھ اور سمجھے. اور یہ جو میرا فیصلہ تھا اس کی وجوہات کچھ پرسنل وجوہات, یعنی اب دو تین سال ایسے آ رہے ہیں کہ مثلا بچوں کے داخلے واپلے کی تاریخیں بھی وہی ہوتی ہیں جو حج کی ہوتی, جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. میں ان تاریخوں میں یہاں ہوتا بھی نہیں, جن پہ بھروسہ کر کے جاتا ہوں وہ نقصان پہنچا چکے. جس کی وجہ سے بہرحال اجتماعی ذمہ داری اپنی جگہ, لیکن انفرادی طور پہ میرے بچوں کو نقصان پہنچا. لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ آپ کا یہ فیصلہ شاید اس لیے کہ اس سال قافلہ کاروان سلمان اور پیسے کے حوالے سے بڑے الزامات لگے ہیں, اس لیے شاید آپ نہیں جا رہے. جب یہ سنا میں نے تو آپ کو فیصلہ کیا کہ سوائے اس کے کہ حکومت روک دے, لیکن ویسے درخواست جمع کرانا اور قافلے کے ساتھ اسی شکل میں جانا ہے جتنا پچھلے سالوں میں میں جاتا رہا. یہ اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے, کیونکہ اگر الزامات سے گھبرا کے بھاگے تو ابھی تو بہت سارے واجبات جن کے بیان ہونا باقی. تو اگر وہی جو مہر امین کی بات کہ اگر ایک مرتبہ ہم پیچھے ہٹیں گے سوچ کے کہ لوگ بہت بری بری باتیں بنا رہے ہیں تو پھر تو پیچھے ہی ہفتے چلے جائیں, پھر تو خوف دل میں تاری ہی ہوتا جائے. یہ تو میرے لیے وہی مسئلہ ہو گئے تقریر کے آخر میں جو تقریر کے شروع میں آپ کے لیے میں نے کہا کہ ایک مرتبہ بھی اگر انسان اپنی ذات سے اعتماد کھو کر کسی اور چیز پہ گیا تو پھر ختم ہوتا ہے. اس وجہ سے پیچھے ہٹنا میرے اعتبار سے اب میرے لیے مناسب نہیں. فقط حج کا مسئلہ نہیں ہے, تو یہ جتنی تقریریں جتنے مسئلے میں بیان کرتا ہوں اس میں ہر ایک میں کسی نہ کسی سے ناراضگی ہوتی. تو اگر یہ ڈر پیدا ہو گیا لوگوں کے ذہن میں, اگر یہ خیال اور یہ پیسے ویسے کہ الزام بھی اس سال بڑے عجیب الزام ہے, جب الزام لگانے کا موقع تھا اس وقت تو نہیں لگے, اگر لگے تھے لیکن چھوٹے پیمانے میں, جب مکان ہم لوگ کرائے پہ لیتے, جب بسیں ہم لوگ کرائے پہ لیتے, جب محلے ہمارے اختیار میں تھا تو اس میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کمیشن لیتا ہوگا وہ کمیشن نہیں دیتا ہوگا, اور یہ کچھ لوگوں نے کہا بھی لیکن بہرحال عوامی پیمانے پہ یہ بات کہنی نہیں. اور اب جب کوئی پیسے کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں تب یہ الزام لگانا, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے کسی سے کسی نے کہا کہ فلاں مارکیٹ میں جانا تو احتیاط کرنا, دکاندار جو ہے قیمتیں بڑھا چڑھا کے بتاتے بہت زیادہ, تم بارگیننگ کر کے لینا تو دس روپے کی چیز تھی اس سے میں پانچ دوں گا, دکاندار نے کھلا کے کہا اچھا پانچ ہی دے دوں, کہا پھر تو ڈھائی دوں گا اس میں بھی کوئی گڑبڑ, تو کہا اچھا ڈھائی دے دو, کہا پھر تو میں ایک دوں گا, کہا اس میں بھی گڑبڑ ہے پھر تو میں آدھا نہیں دوں گا, دکاندار نے کہا صحیح لے جاؤ, کہا اس میں بھی گڑبڑ ہے پھر تو مجھے دو دینا پڑے گی. تو اب کس سال یہی مسئلہ, جب ہم لاکھوں کا مکان لیتے تھے تب یہ الزام لگتا تھا تو سجیتا بھی تھا, یعنی ذہن بھی مطمئن ہوتا تھا کہ لاکھوں کھانے کا الزام لگایا گیا. اب تو پیسے کا لین دین رہا ہی, سارے پیسے حکومت خود کاٹتی ہے خود آپ کے حوالے کر دیتی, اس میں یہ الزام لگے تو بڑی ہنسی آتی اور ہنسی کے ساتھ تعجب بھی ہوتا. بھائی لاکھوں میں اگر لوگ کہتے تھے کہ یہ بک رہے ہیں تو سمجھ میں بھی آتا تھا, ہماری ویلیو اس کی تو لگائی ہے نا. اب جب سینکڑوں کی بات آتی, سو روپے کھا گئے اور دو سو روپے کھا گئے, تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اتنا, یعنی یہ لوگوں کا سورے دھن بھی اگر ہے تو باپ سورے دھن پسند بھی آتے ہیں. جیسے ایک ستر سال کے انسان پہ الزام لگا زنا کا تو وہ خوش ہو گئے, جو بہرحال میری مجھے مانا تو گئے نا کہ بڑا ہٹا کٹا اور صحت مند آدمی, بعض الزام تو پسند بھی آتے ہیں. لیکن اس قسم کا الزام اگر یہ بات تو ان شاء اللہ اس وجہ سے میں اپنے لیے باقی تبلیغات کی خاطر اسے ضروری سمجھتا ہوں, اور آپ ہر جگہ ڈر پیدا ہونے لگے گا, یہ تو ضروری بات آ گئی. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کتنا ہی آسان ہو مگر پھر بھی مشکلات, وہاں کی مشکلات میں لوگ خوش ہوتے ہیں, خصوصاً جوان لوگ مطمئن ہوتے ہیں, دل چاہتا ہے اگلے سال پھر آنے کا موقع ملے, کیوں پتا ہے کہ اس کے بدلے ثواب کتنا ملتا. ہر باقی عبادت جو ہے جس کے اندر عام لوگوں کے ذہن میں بھی ثواب کا تصور, کسی سال ایک دم گرمی پڑ گئی روزے میں بہت پیاس لگنے لگی, شام کو سب ایک دوسرے کو تسلی دیتے کہ بھائی آج کے روزے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے بہت شدید گرمی. لیکن جب مسائل میں یہ بات آ جاتی تو وہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جتنے مشکل مسئلے ہم سنیں دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے. اور اتفاق نماز میں نہیں, روزے میں نہیں, زکات و خمس میں نہیں, حج میں نہیں, مسائل کے بارے میں یہی اصول اس ہفتے نے بتایا ہے کہ جن کی شہادت اب سے چند گھنٹے کے بعد رات شروع ہو رہی, بلکہ ایک روایت کے مطابق تو شاید یہ وقت ان کی شہادت کے اوقات میں شامل. شہزادی کی شہادت کے بارے میں دو روایتیں, پہلی روایت یہ ہے کہ 95 دن بابا کے بعد, یعنی میں الفاظ دیگر کہ شہزادی کی شہادت کی اپنی کوئی تاریخ نہیں, صرف اندازہ یہ ہے کہ رسول کی وفات کے کتنے دن بعد ان کی شہادت ہوئی. رسول کی وفات طے شدہ تاریخ تشیع میں 28 صفر. ایک روایت آئی کہ اس کے بعد 91 دن شہزادی زندہ رہی, اور ایک روایت آئی کہ 75 دن. 75 سے حساب لگائے تو جماعت الاولا کی 13-14 بنتی, اور 95 سے حساب لگائے تو جماعت الثانی کی 3 بنتی. اور یہ اختلاف بھی اس لیے ہو کہ عربی میں 75 اور 95 بالکل ایک طریقے سے لکھا جاتا, کیونکہ اس درس میں ایک زمانے میں بینکرز بہت آتے ہیں, اور بینکرز بھی وہ جو کیش کی کھڑکی میں بیٹھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کیا صورت ہے آج, تو وہاں تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ بعض عدد ایسے کہ وہ دیکھنے میں ایک دوسرے سے مشابہ ہو جاتے ہیں, بلکہ پتا کیا ہوگا شاید اس کی وجہ سے آپ نے کبھی چپت بھی کھائی, اور وہ جو زیادہ پیسے دے دیے وہ اپنی جیب سے یا تنخواہ سے کٹوائے گی. تو بعض عدد ایسے جو دیکھنے میں ایک جیسے. اب 5 کا عدد تو ٹھیک, عربی کی بات کر رہا ہوں اس وقت, عربی میں بھی یہی ہو 75 یا 95, 5 تو عربی میں ایک جیسا, 9 اور 7 ایک دوسرے سے ملتے جلتے. چنانچہ وہ عربی جب اس میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے پڑھنے میں اختلاف ہوا تھا, بعض علماء نے اس کو 75 پڑھا, 9 پڑھا, بعض نے 7 پڑھا. لیکن اب تحقیق سے تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ 9. چنانچہ 95 کی روایت پہلے 75 کے برابر چل رہی, لیکن اب جب نقطوں کا مسئلہ واضح ہو گیا تو اب سارے علماء کے نزدیک 95 ثابت. چنانچہ سب سے زیادہ 75 سے زور دینے والے ایران کے مومنین تھے. وہاں 3 جماعت الثانی تو پہلے وہاں ہوتی بھی نہیں تھی, سوائے چند بہت ہی معلومات رکھنے والے تھروں, اب باقاعدہ آفیسر. لیکن وہ 75 والی روایت کو بھی اسی احترام سے منایا جا رہا, کیونکہ ان مسائل پر آپ پورے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس حساب سے یہ 13-14 دو تاریخ شہزادی کی شہادت تھی. اب اس شہادت کی تاریخوں مجلسیں تو رات کو امام بارگاہوں میں ہو رہی, یہاں کے درس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ جس معصوم کی ولادت اور شہادت ان کے حالات نہیں بیان کیے جاتے, ان کی سیرت کے حوالے سے کوئی ایک آدھ پہلا چنا کے خود بخود ہمارا موضوع یہ بنا, ورنہ آج ہمارا یہ موضوع تھا ہی. آج وہی پرانا موضوع تھا, آپ کو یاد ہو پرانا موضوع رکا کہ آخر شہزادی کے گھر کا دروازہ کیوں جلایا گیا. جو موضوع رکا تھا اس جملے پہ رکا تھا, اور آج سے بہتر وقت دینے کے لیے اور کون سا دن ہو سکتا تھا. لیکن اب وقت بھی کم رہا ہے اور خود بخود ایک اور موضوع بن گیا, وہ بھی سیرت سیدہ کا, تو وہ پہلے واضح ہو جائے. اور وہ یہ کہ حج کے بارے میں نہیں, نماز کے بارے میں نہیں, روزے کے بارے میں نہیں, جہاد کے بارے میں نہیں, یہ اصول کے زحمت جتنی زیادہ ہو ثواب اتنا زیادہ ملے. مسائل کے بارے میں یہ اصول شہزادی نے بتایا, ہاں حج کے بارے میں یہ اصول پیغمبر کی حدیث ہے کہ جتنی عبادتوں کے میں نے نام لیے سب کے بارے میں اصول, لیکن کوئی جہاد کے بارے میں امیر المومنین کی حدیث, حج کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث, نماز کے بارے میں کئی معصومین کی حدیث, لیکن خاص مسائل کے حوالے سے یہ پیغام وہ شہزادی کے حوالے سے. اور دیکھیے آج شہادت کی تاریخ, اور وہ یہ کہ ایک خاتون شہزادی کے پاس چند مسائل کا جواب دینے کے لیے پہنچی. روایت بہت مشہور ہے, لیکن جو کہ وقت ختم ہونے میں 2.5 منٹ, تو 2.5 منٹ میں صرف یاد دہانی ہو سکتی ہے, کوئی نئی چیز بتائی نہیں جا سکتی. بہت لمبی چوڑی لسٹ لے کے شہزادی کے پاس پہنچی, اور ایک مرتبہ کہا کہ شہزادی کچھ مسئلے مجھے پوچھنا, اور یہ مسئلے بھی میرے نہیں, میری ماں جو اپاہج, میری ماں جو چل نہیں سکتی ہے, جو بستر سے اٹھ نہیں سکتی ہے, اس نے یہ مسئلے کچھ ہوا. اس لیے کہ مسئلے کچھ اتنے زیادہ کہ ایک مرتبہ وہ بھی گھبرا رہی کہ شہزادی یہ نہ سمجھ کہ اس عورت کے پاس خود کوئی کام نہیں ہے, تو میرا بھی ٹائم ضائع کرنے آ گئی پہلے سے اٹھنے کا, اور یہ بھی کہہ دیا اپاہج وہ مجبور. شہزادی سے ایک مسئلہ پوچھا, شہزادی نے جواب دیا, دوسرا مسئلہ پوچھا, اس کا جواب دیا. اب یہ ضمنی ایک چیز آپ کے ذہن میں خود آ رہی کہ کتنا فٹ نظام تھا رسول اور امام کے زمانے, مردوں میں بھی تبلیغ ہو رہی ہے عورتوں میں, مرد بھی مسئلے پوچھ رہے ہیں عورتیں, لیکن قاعدے کے ساتھ. ہمارے یہاں جو مسئلے پوچھے جاتے ہیں, اچھا وہ فطری بات بھی, شہزادی سے جو مسئلہ پوچھے گی تو اس میں بحثم بحثا تو نہیں ہوگی, کیونکہ ویسے ہی معصوم تو حجت. اگر وہ دن کو رات بھی کہہ دے تو اس وقت ہمیں ماننا پڑے گا کہ رات کہنے میں کوئی مسئلہ ہے. علماء سے لوگ بحث کر کے چنانچہ جتنی دیر میں اس نے پرچہ پوچھا اتنی دیر میں ایک مسئلہ بھی نہیں ہوتا, خصوصاً اگر کچھ خواتین پوچھ رہی, سب کی بات میں نہیں کر رہا, عورتوں کو ویسے ہی چھوٹی بات بڑی کر کے بیان کرنے میں بہت لطف آتا ہے, یا ان کی فطرت میں یہ چیز. اسی لیے بچے کی تربیت ان پہ رکھی گئی کہ بچے کے لیے بھی یہ چیز زیادہ مناسب ہے, لیکن جو بچے کے لیے مناسب ہے وہ آج کل کی عورتیں مولویوں کا استعمال کرتی ہیں. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے, توہین بھی نہ ہو مسئلہ پوچھنے والوں کی, اور ان کو غلط طریقے سے اس میں انکریجمنٹ ملنا ملے. شہزادی سے چار پانچ مسئلے پوچھے پھر وہ شرما بیٹھ رہی تھی, ایک مسئلہ اس کا جواب, ایک مسئلہ اس کا جواب, پانچ ہوں گے کہ دس ہوں گے کہ پندرہ ہوں گے, گھبرا گئی اور اس نے پرچہ بند کرنا شروع کیا. شہزادی نے پوچھا کیا مسئلے ہو گئے, یعنی شہزادی مسئلے تو ابھی بہت باقی, لیکن مجھے خود شرم آ رہی کہ میں آپ کو اتنی زحمت میں ڈال رہی ہوں. اب اتنی دیر شہزادی کے باقی سارے کام بھی رکے ہوئے, آپ کو اتنی زحمت ہو رہی کنیز اور اپنی شہزادی کو زحمت دے, وہ تو تصور سے باہر. شہزادی جواب جو دیا ہے اس نے ایک مثال دی, اس کو سمجھانا. شہزادی نے کہا کہ اگر ایک مزدور ہے اس سے کہا جائے کہ سامان اٹھا کے پہلی چھت پہ پہلی منزل پہ لے جاؤ, تو وہ اس کو لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ کہا کہ شہزادی یہ تو دار و مدار, اس بات پر کہ اس سے فری میں کہا جاتا, یہ لفظ میرا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کہیں اس کو بھی ایک پوچھنا نہ سمجھے کہ انگریزی کا لفظ روایت میں آ گیا, یہ اس کو پیسے دیے جا رہے. شہزادی نے کہا نہ صرف یہ کہ پیسے دیے جا رہے بلکہ اسلام کے پیسے اگر 100 درہم ہے تو اس کو 1000 دیے جا رہے, اور بار بار اس سے چکر لگوائے جا رہے.